أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. نفاق و منافق از نظر قرآن کریم سورہ منافقون محل لباس تھی، اس سلسلے میں چند آیات اس کی مشاہدہ کی تھیں. خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے منافقون کے بارے میں، اذا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون. منافق رسول اللہ کی خدمت میں آتے تھے مسلسل، اور منافقانہ عمل کا حصہ ہے یہ کہ ایک طرف سے منافقت انجام دیتے ہیں اور دوسرا رہبر کی خدمت میں حاضر بھی ہوتے ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں، اور یہ تأثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ سے مربوط ہیں، آپ سے متصل ہیں. اور دوسرا یہ کہ اس آنے جانے سے، اذا جاءک المنافقون، اس رفت و آمد میں حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، رسول اللہ کے ارد گرد دیکھنا چاہتے ہیں کیا باتیں ہوتی ہیں، کون لوگ آتے ہیں، حالات سے آگاہی کے لیے حضور دائمی رسول اللہ کے ارد گرد منافق رکھتا ہے. اور یہ حضور دائمی اس کا مومنین کے اندر یہ منافقانہ عمل کا حصہ ہے. قالوا نشهد انك لرسول اللہ، گواہی دیتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. رہبری پر اعتماد کا اظہار کرنا، جتلانا بار بار. واللہ یعلم انک لرسول، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ خدا کے علم میں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور خدا گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں. کہ بس کی تھی، تحلیل ہوئی تھی مطلب کی، کہ منافق جب جھوٹ بولے، جو عام آدمی بولتا ہے وہ بھی جھوٹ ہے، اور منافق جب سچ بولے تو بھی جھوٹ ہے. خصوصاً ایسا سچ جو واقع کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو لیکن منافق کے دل کے مطابق نہ ہو، اس کی بات اس کے عقیدے کے مطابق نہ ہو. کذب عقیدتی ہے، کذب قلبی ہے. اتخذوا ایمانہم جنتاً، قسمیں کھاتے ہیں اور ان قسموں کو اپنے منافقانہ عمل کے لیے ڈھال بناتے ہیں، اپنے دفاع کے لیے قسم کا سہارا لیتے ہیں، بار بار مقدسات کی قسم کھاتے ہیں. کہ قسم کھانا بھی ایک منافقت کی علامت ہے. کثرت سے جو انسان قسم کا سہارا لے، یعنی اپنے باطن کو قسم کے پردے میں چھپانا چاہتا ہے، جننا وہ ڈھال ہے جو انسان کو چھپا لے، نگاہوں سے اوجھل کر لے. اور منافق قسم کی ڈھال کے پیچھے چھپتا ہے، وہ ایک زرہ بنا لیتا ہے قسم کی، اور اس میں اپنے آپ کو لپیٹ کر پنہان رکھتا ہے منافقت اپنی، اور اس طریقے سے اپنے آپ کو چھپا کر. فصدو عن سبیل اللہ، یہ کیموفلیج کیوں کرتا ہے؟ مقدسات کا استعمال کرتا ہے. مقدسات یا دینی مقدسات کو اوزار کے طور پر استعمال کرنا، یہ یہود کی روش تھی. مقدسات دین سے معیشت کمانا، مقدسات دین سے اقتدار حاصل کرنا، مقدسات دین کے استعمال سے شہرت حاصل کرنا، یہ یہود کی سنت تھی جو مسلمانوں میں یہود سے بڑھ کر رائج ہوئی ہے، اور مسلمانوں نے زیادہ اسے فائدہ اٹھایا ہے یہود کی نسبت. چونکہ مسلمانوں نے اسی مقدسات کے سہارے اقتدار حاصل کیا ہے، بنو امیہ نے مقدسات دین کے سہارے اقتدار حاصل کیا ہے، بنو عباس مقدسات دین کا سہارا لے کر اقتدار و حکومت سلسلے قائم کیے، اور ان کے بعد آنے والے مسلمانوں کے اندر مقدسات دینی کا سہارا لے کر غیر دینی، غیر الہی مقاصد و شیطانی مقاصد زیادہ حاصل کیے گئے ہیں بجائے بنی اسرائیل کے، کمیت کے لحاظ سے بھی اور کیفیت کے اعتبار سے بھی. دوسرا، مقدسات دین کا استعمال چھپنے کے لیے ہے، اپنی حقیقی شخصیت کو پنہان رکھنے کے لیے مقدسات کی ڈھال بنائی جائے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بد کردار، فاسد اور گمراہ اور گمراہ کرنے والے، لیکن تقدس کے لبادے میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں، دینی تقدس کے لبادے میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اور بہترین کیموفلیج دنیا میں یہی ہے، اپنے آپ کو پنہان رکھنا، اس طرح سے پنہان رکھیں کہ کوئی آپ کو پہچان نہ سکے. جس طرح اشارہ ہوا تھا کہ جنگی قوانین میں یہ ایک اہم ٹیکٹک ہے اپنے آپ کو پنہان رکھنا. وہ فوج زیادہ کامیاب ہوتی ہے جو دشمن پر نظر رکھے لیکن اپنے آپ کو دشمن کی نگاہوں سے پنہان رکھے، اپنا اسلحہ چھپا کے رکھے، نفری چھپا کے رکھے، اپنے نقشے دشمن کی دید سے چھپا کے رکھے، اپنے منصوبے پنہان رکھے، یہ زیادہ کامیاب فوج ہے. اور کیا ہے ایسا مختلف دنیا کے افواج کے اندر، اور بہت اس پہ خرچ کرنا پڑتا ہے، مہنگا کام ہے پنہان رکھنا اپنے وجود کو، اپنی فوج کو، اپنی نفری کو، اپنے منصوبے کو. بس اوقات ملینز ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں، اتنا خرچہ فوج کی تیاری پہ نہیں ہوتا جتنا اس کو پنہان رکھنے پہ ہوتا ہے. سب دنیا کرتی ہے، جیسے پاکستان ایٹم بم بنانے میں اس کا اتنا خرچ نہیں ہوا جتنا اس کو چھپانے میں خرچ کرنا پڑتا ہے دشمن کی نگاہ سے اور زد سے. اسی طرح تمام ممالک اپنے رازوں کو، اپنی افواج کو یا اپنے سیکرٹس کو پنہان رکھتے ہیں، اور بعض اوقات یہ پنہان کاری بہت مہنگی پڑتی ہے ان کو. منافق کے اندر بھی پنہان کاری سب سے اہم اصل ہے منافقت کی. ایک ایسے کو ظاہر کرنا یہ بھی منافقت کا حصہ ہے. مومنین کے اندر حضور دائمی، آگاہی کے لیے، استخبار کے لیے، خبر گیری، خبر لینے کے لیے دائماً مومنوں کے اندر حاضر رہنا، اور دوسرا اپنی اصلی شخصیت کو پنہان رکھنا، یہ منافقت کے بنیادی اصولوں میں سے ہے. جو منافق بنے اگر پنہان کاری نہیں کر سکتا تو نالائق منافق ہے، ناکام منافق ہے، پکڑا جائے گا. جتنا زیادہ پنہان کاری میں مہارت رکھتا ہو اتنا موفق منافق ہے، کامیاب منافق ہے. منافق چونکہ مومنوں کے اندر اپنے آپ کو پنہان رکھتا ہے، مومنین کے اندر پنہان کاری کے لیے آسان ترین حربہ دین ہے. دین ہی سے لباس پنہانی بناتا ہے، جو پنہان کاری کا لباس بناتا ہے، جننا بناتا ہے، جس کے پیچھے چھپاتا ہے اپنے آپ کو اور کامیاب بھی ہو جاتا ہے. چونکہ مومنین بعض اوقات بصیرت نہیں رکھتے، توجہ نہیں ہوتی، اور ظاہر سازی پر اعتماد کر لیتے ہیں، ظاہر کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، جبکہ دین کی تعلیمات میں ہے کہ آپ ہرگز ظاہر کو معیار قرار نہ دیں، ظاہر کی بنیاد پر اعتماد نہ کریں، ظاہر کو دیکھ کر حسن ظن رکھیں لیکن اعتماد نہ کریں. ظاہر معیار نہیں ہیں، بلکہ معیار دین نے بتا دیے ہیں کہ اگر کسی شخص کا ظاہر بہت ہی اچھا ہے تو بھی اس کو آزمائیں اعتماد کرنے کے لیے، مختلف شکلوں سے اس کو آزمائیں، ان آزمائشوں میں جو روایات کے اندر معصومین علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں، اگر پورا اترتا ہے وہ شخص پھر اس پر اعتماد کریں. منافق جو پنہانکاری کرتا ہے وہ دین سے، ایمان یمین کی جمع ہے، یمین کا ایک معنی قسم ہے کہ قسم کھا کر اپنے آپ کو چھپاتا ہے، پنہان کرتا ہے قسموں کے پیچھے. مومنین کی بصیرت اتنی تیز ہونی چاہیے کہ مقدسات کے لبادے میں چھپا ہوا شخص ڈھونڈ لیں، اور قرآن مجید نے رہنمائی کی ہے کہ آپ منافق کو لحن القول سے پہچان سکتے ہیں، طرز گفتگو، انداز گفتگو سے پہچان سکتے ہیں آپ منافق کو. چونکہ اپنا منافقانہ عمل باقاعدہ جاری رکھتا ہے، اور منافقانہ عمل میں سے ایک اہم عمل قرآن نے ذکر کیا ہے کہ مرجف ہے، اراجیف پھیلاتا ہے، افواہیں پھیلاتا ہے، مایوس کن باتیں، لرزانے والی باتیں، ایمان متزلزل کرنے والی، یقین ہلانے والی باتیں پھیلاتا ہے. ایک اس کا اہم کام اراجیف پھیلانا ہے، اور اراجیف کو انسان آسانی سے تشخیص دے سکتا ہے. تشویش پھیلانا، حوصلہ شکنی کرنا، بدظن کرنا، بدگمان کرنا، یہ لحن القول ہے. جبکہ مومن برعکس ہے، مومن ہمت افزائی، حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور مومن ایمان کو، یقین کو پختہ کرتا ہے. منافق اس میں دراڑ ڈالتا ہے، اس میں تزلزل پیدا کرتا ہے، ثبات کو ختم کرتا ہے، انسان کے عقیدے کو ہلا دیتا ہے. فصدوا عن سبیل اللہ، یہ جنہ اختیار کر کے، پنہانکاری کر کے، صدوا عن سبیل اللہ، سبیل خدا سے روکتا ہے، سبیل خدا سے لوگوں کو ہٹاتا ہے سواد کے ساتھ. فصدوا عن سبیل اللہ، ناکہ لگا کے بیٹھتا ہے راہ خدا میں. منافق ایک راہزن ہے، اس آیت کے مطابق راہ خدا کا راہزن، جو لوگ راہ خدا کی طرف آتے ہیں انہیں بدبین کرنا، انہیں مایوس کرنا، اور ان کا ارادہ توڑنا، ان کے عزم کو ختم کرنا، ان اراجیف میں سے ایک عزم و ارادہ توڑنا ہے، ہلا دینا. فصدوا عن سبیل اللہ، موڑتے ہیں لوگوں کو، منہ لوگوں کا رخ موڑتے ہیں دین خدا سے، راہ خدا سے، اس طرف نہ آئیں. بعض آیات میں ہیں کہ جو لوگ دین کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں انہیں منع کرتے ہیں کہ آپ نہ کریں، دین کی راہ میں خرچ نہ کریں، مومنین کی مدد نہ کریں، راہبر کی مدد نہ کریں، کسی دینی منصوبے کی مدد نہ کریں، جنگ کے موقع پر آپ تعاون نہ کریں. یہ منافقانہ عمل کا ایک حصہ ہے کہ لوگوں کو دین کی راہ میں مال خرچ کرنے سے روکتے ہیں. دوسرا، دین کی راہ میں جہاد میں شرکت سے روکتے ہیں، کہ پہلے یہ آیات پڑھ رہے ہیں سورہ توبہ میں، خود بھی دور ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی جا کر روکتے ہیں کہ مارے جاؤ گے، پکڑے جاؤ گے، پھنس جاؤ گے، مشکل بن جائے گی تمہارے لیے. اس طرح کی اراجیف سے لوگوں کو عملاً شرکت میں، جہاد میں شرکت سے روکتے ہیں. اور اس آیت کے اندر ہے کہ بنیادی طور پر ان کا کام یہ ہے کہ راہ خدا سے لوگوں کو روکنا، کہ اگر کوئی شخص ارادہ کرتا ہے، اس کو توفیق ملتی ہے، موفق ہوتا ہے تشخیص دینے میں کہ میں راہ خدا میں قدم بڑھاؤں، آگے جب بڑھوں، مختلف ہیلے بہانوں سے اس کو اس کا رخ موڑ دیتے ہیں، خود بھی دور ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی راہ خدا سے دور کرتے ہیں۔ اور یہ کام وہ اتنی سادگی و صفائی سے کرتا ہے، چونکہ لبادہ تقدس پہنا ہوا ہوتا ہے، قسمیں کھا رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو وفادار ثابت کرتا ہے، خود اس راہ میں بیٹھ کر راہ زنی کرتا ہے۔ وہ ڈاکو جو راہ کاٹ کے راہ زنی کرتے ہیں، یہ پہچانے جاتے ہیں۔ مثلا ابھی دو قسم کے ڈاکو پاکستان میں ہیں، ایک وہ ڈاکو ہیں جو راستہ روک کے، کاٹ کے، راستے میں رکاوٹ کھڑی کر کے پھر ڈاکے ڈالتے ہیں، یہ پکڑے جاتے ہیں، یا بعض لوگ ان سے محفوظ رہ سکتے ہیں چونکہ دور سے نگاہ پڑ جاتی ہے کہ یہاں ڈاکو ہیں، یا کوئی اطلاع دے دیتا ہے انہیں، انسان محفوظ رہ سکتا ہے۔ ایک آدھ گاڑی یا ایک آدھ شخص کو لوٹنے میں کامیاب ہوتے ہیں، دوسرے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ ایک اور قسم ہے ڈاکوؤں کی جو اس وقت زیادہ عام ہوتے جا رہے ہیں، وہ ہم سفر بنتے ہیں، ساتھ بس میں ساتھ بیٹھ جائیں گے، آپ کے گاڑی میں آپ کے ہمراہ بیٹھ جائیں گے، ساتھی بن جائیں گے آپ کے، اور ہم سفر بن کر اسی سفر سے روکتے ہیں جس میں آپ کے ہم سفر بنے ہیں، کہ میں بھی آپ کا ساتھ ہوں۔ جیسے یہاں کے افراد سے بھی ایک دو واقعات ہوئے ہیں، قاری صاحب کا واقعہ تو سب جانتے ہیں آپ، اپنے بزرگ ہمارے قاری صاحب اپنے سفر میں جا رہے تھے، ایک ہم سفر ان کے ساتھ بیٹھا، اس نے آئس کریم کھلائی قاری صاحب کو، اور پھر اس کے بعد بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچے وہ۔ ایک اور طالب علم بھی شکار ہوئے، بھلے اسی حربے کے تحت خدا نے انہیں بچا لیا، ہم سفر بن کر ڈاکو نے ان کو لوٹا۔ کہ ہمیشہ سفر میں یہ خیال رکھیں، آپ یہ نہ کہیں کہ دشمن کلیشن کوف لے کے بس کے سامنے آ کے کھڑا ہوگا، چاہے بس جس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس سے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ بس کے اندر بیٹھا ہوا ہم سفر عموماً سمجھتے ہیں دہشت گرد باہر سے آتے ہیں، آ کے گاڑی روکتے ہیں، اتار کے گولی مار دیں گے، یہ بھی واردات کرتے ہیں، لیکن یہ کل مکلا کرتے ہیں، ان سے بچا جا سکتا ہے۔ سب سے مشکل راہزن وہ ہے جو ہم سفر بن کر راہزن بنا ہوا ہے، ساتھ چل رہا ہے اور پھر انسان کو مایوس بھی کر رہا ہے، یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ منافق اتخذوا ایمانہم جنتاً، دینی مقدسات قسموں کو اپنے لیے لبادہ بناتا ہے، جنہ بناتا ہے، پوشیدہ ہونے کے لیے، پنہان ہونے کے لیے۔ فسدو، پھر اس کے بعد کرتا کیا ہے؟ پنہان ہو کر، چھپ کر، یوں کہ نہیں چھپ کر اپنی جان بچاتا ہے، ایک چھپنا ہے اپنی جان بچانے کے لیے، ایک چھپنا ہے دید سے چھپ کر واردات کرنے کے لیے۔ منافق اتخذوا ایمانہم جنتاً، ڈال بناتا ہے، اپنے آپ کو چھپاتا ہے، پنہان کرتا ہے واردات کے لیے، جس طرح ایک فوج اپنے آپ کو چھپاتی ہے، پنہان کرتی ہے تاکہ حملہ کر سکے، واردات کرنے کے لیے۔ منافق بھی واردات کے لیے اپنے آپ کو چھپاتا ہے کہ مجھے کوئی پہچان نہ سکے، اور واردات کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم سفر بن جاتا ہے مومنوں کا، تأثر یہ دیتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، کہ پہلے یہ آیات پڑھی ہیں، آ کر مومنوں کو یہ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، جیسا جنگ احد میں کیا انہوں نے، جنگ احد میں ساتھی بن کر شکست کا باعث بنے، مجاہد بن کر تلواریں نکالی، نیزے نکالے، کمر باندھی اور پٹیاں باندھی اور جنگجو بنے، اور ساتھ نکلے، لشکر بن کے نکلا ساتھ، وہاں جب میدان میں پہنچ گئے وہاں سے واپس آ گئے۔ واپس ایسے نہیں آئے بلکہ وہاں جا کر انہوں نے شور مچایا کہ ہماری بات نہیں سنی جا رہی، ہمیں اہمیت نہیں دی جا رہی، ہمارا جو مقام و مرتبہ ہے اس کے مطابق ہم سے رویہ اختیار نہیں کیا جا رہا، دوسروں کو ہم پر ترجیح دی جا رہی ہے، اس طرح کی اراجیف پہلے پھیلائیں۔ تمام مجاہدین جو واقعی مومن تھے ان کو بھی متزلزل کرنے کی کوشش کی، کوشش یہ تھی کہ سارا لشکر رسول اللہ کو تنہا چھوڑ کے واپس آ جائے، مہاجر و انصار سب واپس آ جائیں، کوشش یہ تھی ان کی، لیکن باقی رہے میدان کے اندر یہ طبقہ واپس آ گیا، مجاہد بن کر ساتھ نکلے، پھر راستے میں کار شکنی کی، راستے میں عہد شکنی کی اور واپس آ گئے۔ یہ عہد خوب، اگر انہیں نہیں لڑنا تھا نکلتے کیوں، مدینہ سے گئے کیوں تھے؟ اس لیے کہ مدینہ سے اگر یہ نہ جاتے اور وہیں رہتے، شروع سے پہلے دن سے ہی اگر حامی نہ ہوتے، خوب اس سے مسلمانوں کو زیادہ نقصان نہیں ہو سکتا تھا۔ زیادہ نقصان یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ چند قدم چلیں، چند قدم چل کر پھر آپ واپس آ جائیں، یہ تأثر قائم کر کے کہ یہ غلط فیصلہ ہوا ہے، یہ غلط راہ پہ ہمیں لے کے جا رہے ہیں، مروانے لے کے جا رہے ہیں، ہمیں اشتباہ راہ پر لے کے جا رہے ہیں، تاکہ سب کے ایمان متزلزل ہو۔ یہ کام اس وقت کر سکتے ہیں جب اپنے آپ کو ایمان کے لبادے میں، تقدس کے لبادے میں پنہان رکھیں، جیسا امیر المومنین کے ساتھ بعضوں نے کیا، سید الشہداء کے ساتھ ایسا کیا انہوں نے کربلا کے سفر میں، یہی منافقین نے یہ عمل کیا، پہلے ساتھ چلے، ہم سفر بنے، اور ہم سفر بن کر مختلف مواقع پر پھر ساتھ چھوڑ دیا، یا سفیر امام حسین علیہ السلام حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ یہی کیا، منافقین نے ہم سفر بنے، آگے بڑھے، اور اتنا کامیاب آپریشن کیا منافقین نے کہ بالکل تنہا کر دیا نمائندہ امام کو، بالکل تنہا کر دیا، بیعت کرنے کے بعد بالکل تنہا ہو جانا، یہ منافقین کی بہت کامیاب کاروائی ہے۔ ہر طبقے کو، حتیٰ ان کو بھی تنہا، ان کو بھی ساتھ لے گئے جو منافق نہیں تھے، جو چاہتے تھے ساتھ لڑیں، ایسے حربے استعمال کیے کہ وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے جناب مسلم کا، اور تنہا کر دیا۔ بعد میں بھی یہ حالات پیش آئے، چونکہ مومن جب ضعیف ہوتا ہے بصیرت کے لحاظ سے، منافق کے جال میں آ جاتا ہے، بعد میں پشیمان ہوتا ہے البتہ کہ میں نے کیوں کیا، وہ جانا چاہ رہے تھے چلے جائیں، میں کیوں تنہا چھوڑ گیا، میں کیوں میدان ترک کر گیا، لیکن اس موقع پر تشخیص نہیں دے پاتا کہ منافقانہ جال ہے۔ جنہ اختیار کر کے سد سبیل خدا کرتے ہیں، یعنی سبیل خدا سے لوگوں کو موڑتے ہیں، یہ مطلب قرآن مجید نے منافقین کے حوالے سے لکھا ہے، بیان کیا ہے، اور بھی آیات میں جو پہلے پڑھا ہیں ہم، سورہ مبارکہ نساء میں سد سبیل منافقین کا ایک خصوصی عمل، ایک خصوصی حربہ ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ مبارکہ نساء میں آیا 61 میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ آؤ مَا أَنزَلَ اللَّهُ کی طرف، نظام الہی و حکم خدا کی طرف آؤ، جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے، تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، جب انہیں دعوت دی جاتی ہے نظام الہی کی جانب، منافق پرکھا جاتا ہے یہاں پر۔ اس سے پہلے وہی آیت ہے جو بارہا عرض کی ہے کہ بہت مہم آیت ہے، خصوصاً اہل ایمان کے لیے جو عادت کر چکے ہیں طاغوت کے سائے میں رہنے کی، طاغوت کے سائے میں رہنا جزء زندگی بن گیا ہے، اور معتاد ہو گئے ہیں، عادی بن گئے ہیں لوگ، اس کی قباحت ختم ہو گئی ہے، طاغوتیت کے ساتھ رہنا سید الشہداء کے لیے اتنا قابل نفرت تھا، طاغوت کے ساتھ رہنا، کہ موت کو ترجیح دیتے تھے، انی لا ارى الموت الا سعادتا والحیاۃ مع الظالمین الا براما، موت کو سعادت سمجھتا ہوں مر جانے کو، اور ان ظالموں کے ساتھ زندگی ننگ و آر ہے میرے لیے. یا یہ فرمایا کہ افلا ترون الى الحق لا یومل بہ و الى الباطل لا یتناہى عن، کیا نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں اور باطل سے روکا نہیں جا رہا. پھر اس کے بعد ایک جملہ اور یہ فرمایا کہ لیرغب المومن، تاکہ مومن رغبت کرے لقاء خدا میں. یعنی یہ مر جانے کا مقام ہے مومن کے لیے کہ جب حق اس طرح سری پائمال ہوتا ہو اور باطل رائج ہو جائے، یہی موت کا مقام ہے. یہاں مومن یا حق قائم کرے اور حق پر چلے، دوسری صورت شہادت ہے اس کے لیے. شہادت نہیں کہ گولیاں کھا کے خودکشی کر لے، شہادت کا مطلب یہ ہے کہ اس راہ کو روکے، اس باطل کے مقابلے میں قیام کرے اگرچہ شہید ہو جائے، جس طرح خود سید و شہداء نے کیا. لیکن یہ تعجب کی بات ہے کہ قرآن کی صراحت اور سید و شہداء کا قیام دونوں بہت واضح محکمات میں سے ہیں، بینات میں سے ہیں، اس کے باوجود آج مومنین کی حالت اور ہے. وہ آیا یہ ہے الم ترى الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك، کیا دیکھے ہیں آپ نے ایسے لوگ جن کا گمان یہ ہے کہ یہ ایمان رکھتے ہیں، مومن ہیں، جو کچھ اللہ نے رسول اللہ پر نازل کیا ہے اور جو کچھ پہلے نازل ہوا ہے، یعنی نظام دینی و نظام الہی پر ایمان رکھتے ہیں. یہ ایک ان کا وصف ہے. الم ترى الى الذين يزعمون، کیا ایسے گمان رکھنے والے دیکھے ہیں آپ نے جن کا اپنے بارے میں یہ گمان ہو کہ ہم مومن ہیں. یریدون ان يتحاكموا الى الطاغوت، اور ارادے ان کے یہ ہیں، گمان یہ ہیں کہ ہم مومن ہیں، اور اس گمان کے ہوتے ہوئے ارادے ان کے یہ ہیں کہ جب حاکم چننے کا وقت آئے گا ہم طاغوت کو اپنا حاکم چنیں گے. تحاکم یا تحاکمون، حاکم بنانا، حاکم چننا، حاکم اختیار کرنا. جب حاکم اختیار کرنے کا وقت آتا ہے طاغوت کو اپنا حاکم چنتے ہیں. وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، جبکہ حکم ان کو یہ تھا کہ یہ انکار کریں طاغوت کا، یہ ماموریت تھی ان کی. اومیرو، امر یہ کیا گیا تھا کہ یہ طاغوت کا انکار کریں، ارادے ان کے یہ ہیں طاغوت ہمارا حاکم ہو، گمان ان کا یہ ہے کہ یہ سب کچھ کر کے بھی ہم مومن ہیں، طاغوت کے ساتھ رہ کر بھی مومن ہیں، طاغوت کو مان کر بھی مومن ہیں، طاغوت کی حکومت میں بھی مومن ہیں. یہ قرآن کا صریح بیان ہے. اس حالت سے نکلنے کے لیے اذا قیل لہم، جب ایسے فریب خوردہ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ نکلو اس پست نظام سے، شیطانی نظام سے نکلو، اوپر آؤ، تعالو، یہی منافق میدان میں اتر آتا ہے. جب نظام الہی کی طرف ان کو دعوت دی جاتی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، آپ اس پست نظام سے نکل کے بالاتر آؤ اللہ کے نظام کی طرف و رسول اللہ کی جانب، رأیت المنافقین، یہی منافق رویت میں آ جاتے ہیں، یہی منافق ملائے عام میں کھل کے سامنے آ جاتے ہیں. رأیت یعنی اتنی کھلی فعالیت کرتے ہیں کہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، لوگوں کا رخ موڑتے ہیں آپ سے. کس کے ذریعے؟ اراجیف کے ذریعے، جو پہلے سورہ احزاب میں ذکر ہوا ہے کہ یہ اراجیف پھیلاتے ہیں منافق. خصوصیت ان کی یہ ہے، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، یہ لوگوں کو اس راہ سے دور رکھتے ہیں. فصدوا عن سبیل اللہ انہم سا ما کانو یعملون، انہم یعنی یہ منافق، سا ما کانو یعملون، یہ ایک اور خصوصیت منافق کی یہ ہے پنہان ہو کر، پہلی خصوصیت یہ آج کی آباس میں پہلی خصوصیت یہ کہ پنہان کرتے ہیں اپنے آپ کو، پہلے عمل پنہان کاری انجام دیتے ہیں، اخفاء جننا اختیار کرتے ہیں، مقدسات کا تقدس کا لبادہ اوڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد لوگوں کو فریب دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، رائے خدا سے موڑتے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، یہ عمومی ہے، ما کانوا یعملون، جو کچھ بھی کرتے ہیں، ساء منافق جو بھی کرتا ہے وہ برا کام کرتا ہے، نہ کہ دو قسم کے کام کرتے ہیں منافق، اچھے کام بھی کرتے ہیں کبھی کبھار اور غلط کام بھی کرتے ہیں۔ قرآن کا فرمان ہے کہ انہم ساء ما کانوا یعملون، ما کانوا یعملون ان کی سیرت کی طرف اشارہ ہے، ان کی روش کی طرف اشارہ ہے، ما کانوا یعملون، جو بھی یہ کرتے چلے آ رہے ہیں یا کرتے کریں گے یا کرتے ہیں، مسلسل کرتے ہیں، ما کانوا یعملون، اس ترکیب کے ساتھ، کانا کے ساتھ مضارع، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ایک دو دفعہ کی بات نہیں ہے بلکہ ان کے مسلسل کام کا حصہ ہے، ضابطہ ہے ان کی زندگی کا، اور وہ یہ کہ جب بھی کچھ کریں گے برا کام کریں گے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بظاہر اگر لگ بھی رہا ہے منافق ٹھیک کام کر رہا ہے، قرآن کی اس آیت کی گواہی یہ ہے کہ آپ یقین رکھیں کہ اس میں بھی سیئہ ہے، سیئہ حسنہ کے مقابلے میں ہے، یعنی بگاڑ، سیئہ کا معنی یہاں بگاڑ ہے، منافق کوئی بھی کام کر رہا ہو اس کے اندر بگاڑ ضرور ہوگا، اگرچہ ظاہراً لگ رہا ہے کہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، مثلاً صدقہ دے رہا ہے، اس کے اندر بھی ضرور بگاڑ ہوگا، عبادت کر رہا ہے اس کے اندر بھی بگاڑ ہے، مسجد بنا رہا ہے، قرآن کی گواہی ہے کہ مسجد کتنا اچھا عمل ہے مسجد بنانا، اگر مسجد بناتا ہے یہ بھی ساء، یہ بھی برا کام ہے، یہ بھی بگاڑ کا کام ہے۔ حسنہ اس عمل کو کہتے ہیں جس میں جو سنوارا ہوا عمل ہو، وہ عمل جس کے اندر حسن ہو، جس کے اندر توازن ہو، جس کے اندر موزونیت ہو، اس عمل کو حسنہ کہتے ہیں، یعنی جہاں ہر شے اپنے محل و مقام پر ہو، ویسے ہی ہو جیسے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا، یہ حسنہ ہے، عمل حسن اس عمل کو کہتے ہیں جو بر وقت، بر جا، بر محل انجام پائے، نہ کہ یہ ٹھیک عمل، یہ اچھا عمل کسی وقت بھی انسان انجام دے، یہ حسنہ نہیں ہے۔ مثلا اگر مطالعہ کرنا ہے، عمل حسنہ ہے، وہ اس وقت ہو جب وقت ہے اس کا، اس وقت مطالعہ کریں تو حسنہ ہے، اگر اس وقت نہیں کر رہے، کسی اور عمل میں کر رہے ہیں، یہ حسنہ ہونا ختم ہو جاتا ہے اس کا، اگرچہ برا عمل نہیں ہے مطالعہ کرنا، لیکن حسن عمل کا ختم ہو گیا۔ یا کھانا کھانا عمل حسنہ اس وقت ہے کہ جب بھوک لگی ہوئی ہو، اگر بھوک نہ ہو اور کھانا کھا لیا، یہ عمل حسن نہیں ہے، چونکہ اس کے اندر موزونیت نہیں ہے، اس کے اندر یہ خصوصیت نہیں ہے کہ بر وقت نہیں ہے، بر محل نہیں ہے، بر جا نہیں ہے، جہاں عمل کو مقرر کیا گیا ہے، جو اس کا مقام معین کیا گیا ہے، وہیں پر یہ عمل اگر موجود ہو حسنہ کہلاتا ہے، اگر یہ عمل وہاں سے ہٹا دیا جائے، اس حدود اربع سے سرکا دیا جائے، یہ عمل حسنہ نہیں رہا۔ ابھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حسن عمل کی ذات میں ہے، اسے جہاں بھی کر دیا جائے جا کر، بعض کام ہے نا جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جہاں بھی نیکیاں نیکیاں ہیں جہاں بھی کرو جا کر، نہ ایسے نہیں ہے، نیکیوں کا حسن ذاتی نہیں ہے، یہ حسن بہت سارے متعلقات سے پیدا ہوتا ہے عمل کے اندر، جس طرح وقت کی باس میں، زمان کی باس میں کہا تھا، الوقت و سیفن تفسیر مثنوی میں، خداوند تبارک و تعالیٰ نے عبادتیں وقت سے مشروط قرار دی ہیں، نماز اول وقت اس کے اندر حسن ہے، نماز با جماعت اس کے اندر حسن ہے، نہیں ہے کہ یہ ذاتی حسن ہے، جہاں بھی پڑھ لے انسان، جب بھی پڑھ لے انسان، جیسے بھی پڑھ لے انسان، یہ حسن وقت سے مشروط ہے، اس وقت میں ہو تو حسن ہے، اس جگہ پر ہو تو حسن ہے، ان لوگوں کے ساتھ مل کے ہو تو حسن ہے، ورنہ اس میں حسن نہیں ہے۔ ہم عمل کے حسن کے نظام کو سمجھ جائیں اگر کہ اعمال میں حسن کیسے آتا ہے، پھر اس دھوکے سے باہر آ جائیں گے جو ابھی مبتلا ہیں، جس کے اندر بالعموم مسلمان سارے اس دھوکے میں مبتلا ہیں کہ مثلا کھانا کھلا دینا، چھوارے بانٹ دینا، یہ تبرک کھلا دینا، یہ وہ نیکیاں ہیں جو انسان کو پل صراط سے گزار دیں گی اور سارے باقی گناہ دھل جاتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ حسن اس ان یہ جو عمل کرتے ہیں بسا اوقات خیر کا عمل، اس کے اندر حسن مشروط ہے بہت ساری چیزوں سے۔ اگر وہ سارا نظام موجود ہوا تو یہ عمل حسن بنتا ہے۔ مثلا اذان، اچھی آواز میں اذان میں حسن ہے اگر اپنے وقت پر دی جائے۔ اگر ایک شخص مثلا دن کو 9 بجے اذان دے دیتا ہے بڑی خوبصورت آواز میں، اس کو کوئی بھی نہیں کہتا بڑی اچھی اذان ہے، یہ اس عمل میں حسن نہیں ہے اس اذان میں، چونکہ بر وقت نہیں ہے، جو وقت تھا اس کا اس کے اندر نہیں ہے۔ حسن اعمال مشروط ہے، اس کا پورا نظام ہے جو اس کسی چیز کے اندر حسن پیدا کرتا ہے، یا انسانی حسن بھی ایسا ہی ہے۔ انسانی حسن صرف سرخی پاؤڈر سے اور بالوں کی کٹنگ سے نہیں ہوتا، حسن سیرت، حسن عمل، ان سارے امور سے مشروط ہے جو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہے سیئہ، بگاڑ، اس نظام سے باہر عمل کرنا، یہ سیئہ ہے۔ منافق سیئہ انجام دیتا ہے، سیئہ سے مراد ہی نہیں کہ ہمیشہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، چوری کر رہا ہے، گلے کاٹ رہا ہے اور شراب پی رہا ہے، نا، اتفاقاً منافق کو ساری عمر آپ شراب خوری کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، ہمیشہ حالت عبادت میں، حالت کار خیر میں، نیکی کا کام، مساجد بنا رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، اور لیکن یہی جو اچھے کام ظاہراً کر رہا ہے یہی بگاڑ ہے، اصل بگاڑ کر رہا ہے۔ منافق اگر درس دے گا، قرآن کا درس دے گا، یہ سیئہ ہے۔ سا آ ما کانو یا عملون، مسجد بناتا ہے، سا آ ما کانو یا عملون، وہ برا کام کر رہا ہے، اس کے اندر یقیناً بگاڑ ہے، یہ تفرقے کے لیے کر رہا ہے، یہ بدگمانی کے لیے کر رہا ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ منافقین کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ یہ نقطہ بیان فرمایا کہ منافقین نہضت امام میں ایک منافق طبقہ تھا، پیدا ہوا، شروع سے تھا، اتنی پنہانکاری اس نے کی ہوئی تھی کہ بڑے بڑے بزرگوں کی نگاہوں سے اوجھل تھے وہ، اور ان منافقوں نے بہت نقصان پہنچایا، بہت زیادہ نقصان کیا تشیع کا، اسلام کا، انقلاب کا، شاید تاریخ میں اتنا نقصان تشیع کا نہیں ہوا جتنا ان منافقین نے کیا، بہت ہی کارآمد شخصیات انہوں نے شہید کر دی۔ اسی جنہ سے، اتخذوا ایمانہم جنتاً، کیموفلیج ایسا کیا کہ وہی شخصیات، ان کا اعتماد حاصل کیا، وہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، شہید رجائی اپنے قاتل کے پیچھے کتنی عرصہ تک نماز پڑھتے رہے، وہ عالم دین نہیں تھا، عام آدمی تھا، اور اتنا مقدس بنا ہوا تھا جنہ، اس نے تقدس کا لبادہ اوڑا ہوا تھا کہ شہید رجائی اگر مسجد میں جس دن نہیں جا سکتے تھے، دفتر میں نماز پڑھنی ہوتی تو بھی جماعت سے پڑھتے تھے، مقید تھے نماز جماعت کے، اور جماعت کے لیے اس کو آگے کھڑا کرتے تھے جو ان کا ماتحت تھا، اسے اتنا وہ مقدس انسان تھا، اسے کھڑا کرتے تھے اور اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. اس قدر اس نے اعتماد حاصل کیا، جنہ اپنے آپ کو تقدس کے لبادے میں لپیٹا، پنہانکاری ایسی کی کہ سب کا اعتماد حاصل کر لیا اس نے. امام فرماتے ہیں کہ یہ نجف میں منافقین گئے امام کے پاس، جوان کچھ انقلابی، اور بڑی بڑی شخصیات کے لیٹر لے کر گئے تائیدی تصدیقی کہ یہ بڑے انقلابی جوان ہیں، مومن جوان ہیں. ظاہراً جہاں تک اب مجھے یاد پڑتا ہے، ایک مرحوم آغا طالقانی، سید محمود طالقانی کا رحمتہ اللہ علیہ، ان کا خط لے کر گئے تصدیقی تائیدی، ایک آغا منتظری کا خط لے کر گئے، اور ظاہراً شہید مطہری کا بھی خط لے کر گئے تائیدی خط کہ یہ مومن لڑکے ہیں، انقلابی لڑکے ہیں اور بڑے دلیر ہیں، شجاع ہیں، ان کو امام کی تائید کی ضرورت ہے، یعنی امام بھی ان کو تائید کریں گے یہ مسلمان انقلابی ہیں، مومن انقلابی ہیں، اسلامی نہضت کا حصہ ہیں یہ بھی، تاکہ جوان ان کا حصہ بنیں، ان کے گروپ میں آئیں، عضویت اختیار کریں، یا خیرین ان کی مالی مدد کریں یا اعتماد کریں اور ان کو اپنے صفوں میں قبول کریں. اس کے لیے نجف میں وفد بنا کر گئے، اور کئی دن تک امام فرماتے ہیں کہ آ کر فقط مجھے نہج البلاغہ پڑھ کے سناتے تھے. امام مجتہد فقی مرجع تقلید بیٹھے ہوئے سن رہے ہوتے تھے، اور یہ امام کو نہج البلاغہ پڑھ پڑھ کے سناتے تھے کہ اسلام یہ ہے، تشیع یہ ہے، مولا علی یوں فرماتے ہیں، امام کو سمجھاتے تھے نہج البلاغہ. اور امام فرماتے ہیں میں اس خاموشی سے سنتا رہتا، فقط ان سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، ان کی باتیں سنتا، اور جب ان کی خود تسلی ہو گئی کہ اب ہم نے گویا امام کو شیشے میں اتار لیا ہے، امام کو بھی فریب دے لیا، اب چونکہ روتے بھی تھے، نہج البلاغہ پڑھتے تھے ساتھ، روتے بھی تھے، مثلا نہج البلاغہ میں یہ غریبوں کی حمایت ہے، مظلوموں کی مدد ہے، فلاں ہیں فلاں ہیں، اور وہ یہ کہتے کہ ہم سب نہج البلاغہ کے پیروکار ہیں. آخر جب مطمئن ہو گئے کہ ہم نے گویا امام کو اپنے اعتماد میں لے لیا ہے، تو امام نے ان سے کہا کہ خوب اب چاہتے کیا ہو، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں تائید کریں، ہماری لکھ کے دیں. مجاہدین خلق ان کا نام تھا، سازمان مجاہدین خلق، کہ یہ سازمان مجاہدین خلق اسلامی تحریک ہے، اسلامی تنظیم ہے، اور یہ مومن ہیں، انقلابی ہیں. امام نے فرمایا نہیں، میں شاید پہلے لکھ دیتا، لیکن آپ کی نہج البلاغہ سن کر یقین ہو گیا ہے کہ آپ منافق ہو. امام نے تائید نہیں کی ان کی، آخر تک نہیں کی. انہوں نے بہت نقصان پہنچایا. ہر عمل جو کر، مثلا نہج البلاغہ پڑھ رہے ہیں، ان قرآن کہہ رہا ہے کہ انہم سا ما کانوا یعملون، یہ بھی برا کام کر رہے ہیں. نہج البلاغہ اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ مولا کا کلام سمجھیں، امیر المومنین کا، یا دین سمجھیں، بلکہ بگاڑ پیدا کریں، اس خطبے کے ذریعے سے بگاڑ پیدا، کسی کا ذہن خراب کریں، آیت قرآن سنا کر کسی کا ذہن خراب کریں، حدیث سنا کر کسی کا ذہن خراب کریں، کسی مومن کو بدظن کریں، بدگمان کریں. یہ بدترین استعمال ہے دینی آیات کا، تقدسات کا. سا ما کانوا یعملون، واقعات نقل کریں گے، مثلا رہبر کا کوئی بیان سنیں گے یا اقدام، فوراً رہبر کے عمل کو موازنہ کریں گے کسی گمنام، کسی فرضی قصے کے ساتھ کہ تاریخ میں لکھا ہے فلاں شخصیت تھی. مثلا فرض کر لیں گے اب رہبر معظم کے پاس کوئی ملنے جاتا ہے، ظاہر ہے وہاں حفاظتی انتظامات ہیں، سیکیورٹی ہے، پھر ٹائم ہوتا ہے، ملاقات لینا پڑتی ہے، اور شاید بعض عمر بھر موفق ہی نہ ہو سکیں ملاقات کے لیے، جو صورتحال ہے. یہ مثلا جاتے ہیں جی ہمیں ملنا ہے رہبر سے، فرض کریں نہیں ملاقات کہا جاتا ہے کہ وقت نہیں ہے پھر فوراً آئیں گے, مقایسہ کریں گے. مولا علی تو ہمیشہ مسجد کے باہر بیٹھے ہوتے تھے, رسول اللہ تو ہمیشہ مسجد کے باہر بیٹھے ہوتے تھے, ان کی تو سیکیورٹی نہیں تھی, ادھر تو چیکنگ نہیں تھی, ادھر تو ٹائم نہیں لینا پڑتا تھا, فوراً مقایسہ کر رہے ہیں. انہم سا ما کانوا یعملون, یہ بات کر کے سیرت رسول زندہ نہیں کرنا چاہ رہے, یہ بات کر کے رہبر کی نسبت بدگمانی ڈالنا چاہ رہے ہیں. بظاہر حدیث کوٹ کر رہا ہے, بظاہر سیرت بیان کر رہا ہے, بظاہر ایک اچھی بات کر رہا ہے, لیکن اس اچھی بات سے سننے والے کے ذہن کو بگاڑ رہا ہے. کبھی کسی کو گڑ کھلا کے بھی مارا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر بلڈ, اس کے شوگر اتنی ہائی کر دی جائے, یا اگر کوئی شخص ہے بیمار ہے, اس کے جسم میں چربی زیادہ ہے, آپ اس کی دعوت کریں, بہترین اس کو کھانے چرب پکا کے دیں, بریانی بنا کے دیں, اس کو پلاؤ پکا کے دیں, اس کو بون تڑک کے دیں, اس کو تلی ہوئی چیزیں دیں. بہت خوش بھی ہوگا کہ ماشاءاللہ بڑی پرتکلف دعوت کی ہے آپ نے. پرتکلف دعوت نہیں ہے, یہ اگلے مرحلے میں پہنچانے کا انتظام ہے. تو یہ بگاڑ ہے, یہ دعوت بگاڑ ہے. بیمار کو, شوگر کے بیمار کو مٹھائی کھلانا بگاڑ ہے. سا ما کانوا یعملون, عموماً میزبان شوگر کے مریضوں کو بہت تکلف کرتے ہیں, آخر میں سویٹ ڈش بنائیں گے, کھا لیں, تھوڑا سا کھا لیں, ہماری خاطر کھا لیں. وہ سا ما کانوا یعملون, اگر وہ کھا بھی رہا ہے اسے اٹھا لو, آپ کے لیے نہیں ہے, یہ مضر ہے آپ کے لیے, مر جاؤ گے آپ, آپ کی ضرورت ہے ہمیں اس وقت, آپ یہ مت کھاؤ, لیکن تکلف کر کے اسے کھلاتے ہیں, یہ بگاڑ ہے. منافق ما کانوا یعملون, جو کچھ منافق کرتا ہے وہ کیا ہے, سا, وہ برا ہے, وہ بگاڑ ہے. وہ کسی نہ کسی جگہ کو تخریب کر رہا ہے, خراب کر رہا ہے. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون, یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ ایمان لائے پھر کافر ہوئے. فطبع علی قلوبہم, اور ان کے دل بند ہو گئے, فہم ختم ہو گئی. فہم لا یفقہون, یہ ہرگز نہیں سمجھیں گے. تفقہ, فہم, مطلب کی تہ تک جانا ان کے لیے ناممکن ہو گیا ہے. انسان کی فہم بسا اوقات ایسے عارضے میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ کسی بات کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ جو بات کریں ذہن میں ایک رکاوٹ کھڑی ہوئی ہے, وہ بات آگے پاس نہیں ہونے دیتی, دل تک نہیں پہنچنے دیتی اس مطلب کو, وہ رکاوٹ. کبھی قرآن کریم نے اس کو وقر کہا ہے, ان کے کانوں میں وقر, وقر ہے, وقر یعنی سنگینی, کوئی چیزیں ٹھونس لی ہیں انہوں نے, ان کے کانوں میں یہ آواز پہنچ نہیں رہی. یا بسا اوقات کہا ہے کہ توب علی قلوبہم, ختم اللہ علی قلوبہم, ان کے دلوں کے اوپر مہر لگ گئی, بند ہو گئی, بند کر دی گئی, صلاحیت ختم ہو گئی, معدوم ہو گئی ان کی, سمجھیں گے نہیں, یہ نہ سمجھ سکتے ہیں. کوئی ایسی شبہ رکاوٹ بن جاتا ہے. اہل منطق نے ذکر کیا ہے کہ بعض اوقات انسان, بہت ذہین انسان, سادہ سی بات کو بھی نہیں سمجھ سکتا, حقائق کو فہم کے لحاظ سے تقسیم کیا گیا ہے, وہ حقائق جو دلیل کے محتاج ہیں, وہ حقائق جو تفسیر کے محتاج ہیں, اور کچھ ایسے حقائق ہیں جن کو نہ تفسیر کی ضرورت ہے اور نہ ہی دلیل کی ضرورت ہے. مثلا اس وقت سورج طلوع کیے ہوئے اور دن کا وقت ہے, دوپہر کا وقت ہے, اسے نہ تفسیر چاہیے اور نہ دلیل چاہیے. اگر کوئی اس کی تفسیر شروع کرتا ہے ابس کام کر رہا ہے یا اس کے لیے استدلال لاتا ہے, وقت ضائع کر رہا ہے, بیہودہ کام کر رہا ہے کہ ابھی دن ہے, سورج موجود ہے, طلوع کیے ہوئے ہیں, یہ مطلب واضح ہے. اس کو بیّن کہتے ہیں, بدیہی کہتے ہیں اس کو. قرآن کی زبان میں بیّن ہے, منطق کی زبان میں اس کو بدیہی کہتے ہیں. اور بعض اوقات ایک شخص ذہین ہے, فہیم ہے, سمجھتا ہے, لیکن یہ بدیہی اس کے ذہن میں نہیں آ رہا, یہ بیّن سمجھنے سے عاجز ہے, قاصر ہے, کن ذہن نہیں ہے, تیز ذہن کا مالک ہے, لیکن یہ واضح مطلب کہ ابھی دن ہے یہ اسے سمجھ میں نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ عارضہ ہے اس کا, اور وہ ہے شبہ. اس کے ذہن میں شبہ پڑ گیا ہے. شبہات فہم کی رکاوٹ ہیں, اور شبہات میں جو ذہن گرفتار ہو جائے, لا یفقہون تو بے اعلیٰ قلوبہم, بسا اوقات یہ شبہ سمجھنے کی صلاحیت کو ہی ختم کر دیتا ہے, ذہن کی آمادگی کو شبہ ختم کر دیتا ہے. اور اکثر طبقات معاشرے میں اس وقت وہ ہیں جو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں, چونکہ ان کے ذہنوں کے اندر شبہات راسخ ہو گئے ہیں. یہ راسخ شبہات بات کو ان کے فہم تک پہنچنے نہیں دیتے, رکاوٹ بن گئے ہیں. لا یفقہون فتوب علی قلوبہم. مثلا جو لوگ خرافات کے معتقد ہیں, جو لوگ فرض کریں اسلام حقیقی, اسلام ناب سے دور ہیں, اور ایک جعلی اسلام, ایک من گھڑت اسلام ان کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے, ایسے لوگ آپ جتنا جتن کر لیں ان کے ذہن میں بات نہیں اترتی. ان کو آپ جتنا بھی جتن کریں, سمجھانے کی کوشش کریں, ڈل نہیں ہیں. ان میں بہت پڑھے لکھے ہیں, اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں, یا اپنے روزمرہ امور بڑے اچھے بجا لاتے ہیں, تجارت اچھی کرتے ہیں, اپنی کمپنیوں میں, دفتروں میں بہترین کام کرتے ہیں, دین میں جب آتے ہیں ایک دم بے صلاحیت و نافہم, لا یفقہون, چونکہ ان کے ذہنوں میں شبہ آ گیا ہے. اسی طرح منافق, ایسی حالت آخر میں منافق کو, بسا اوقات لوگ کہتے ہیں ہم سمجھا دیں گے, منافقوں کو سمجھا دیں گے اور یہ سمجھ جائیں گے. خوشبین مومن, ان کو یہ توقع و امید ہوتی ہے کہ منافق سمجھ سکتے ہیں. جیسے آغا منتظری سادہ لوح آدمی تھے, اور امام خمینی اور آغا منتظری میں یہ بنیادی فرق تھا. امام یہ فرماتے تھے کہ لا یفقہون, منافق نافہم ہیں, ہرگز نہیں سمجھیں گے. آغا منتظری منافقوں کے بہت حامی و طرفدار تھے. کسی مومن کو کچھ ہو جائے اس پہ نہیں بولتے تھے, کسی منافق کو پکڑ لیا جائے آغا منتظری شور مچا دیتے تھے کہ یہ کیا جمہوریہ اسلامی ہے, اس میں کسی کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا, بے گناہوں کو پکڑا جا رہا ہے, منافقین کی حمایت. امام نے انہیں تذکر بھی دیا کہ بندہ خدا آخر حمایت ہی کرنی ہے, تو یہ کم از کم جو عالمی ادارے ہیں جو حقوق بشر کی مثلا نہ بات کرتے ہیں, خوب ہر ایک کی کرو, آپ غریب امیر, مومن غیر مومن, آپ فقط جب منافق کوئی پکڑتے ہیں اس وقت شور مچا دیتے ہو. مثلا انٹیلیجنس نے منافق گروہ پکڑا, جا کر ان کے گھروں میں کاروائی کی, چھاپہ مارا, منافقین کو پکڑ لیا. آغا منتظری نے پورا تقریر کی, پرانی آیات پڑھ کے سنائی کہ لا تجسسو, تجسس مت کرو, جاسوسی مت کرو, لوگوں کے گھروں میں مت جاؤ. ایسے موقع پر منافقین کے دفاع میں اتنی قرآن کی آیتیں پڑھ کر اور اس عمل کو کنڈم کیا کہ یہ از نظر قرآن اشتباہ ہے, لوگوں کے حقوق ہیں, فلاں ہیں, منافقین کے دفاع میں. انہیں آ کے باقاعدہ سمجھاتے تھے جو مسئولین تھے, آغا منتظری کو آ کے بتایا کرتے تھے کہ ان کے اس طرح کے تعلقات ہیں. ان کا یہ جواب ہوتا تھا کہ ان کو سمجھایا جائے, آپ سمجھانے کے بجائے ان کو پکڑتے ہو, ان کو جیلوں میں لے جاتے ہو، سزا دیتے ہو. سزا رائے حل نہیں ہے، سمجھانا رائے حل ہے. وہ بھی بہت لیبرل بات ہے، اسی لیے بعضوں کو بہت پسند تھے آغائی منتظری کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ منافق کو سزا نہ دی جائے بلکہ اس کو سمجھایا جائے. وہ بھی سب کہتے ہیں یہ معتدل آدمی ہے، اس میں شدت نہیں ہے، باقی شدت پسند ہیں، انتہا پسند ہیں، خشونت ہے ان کے اندر، اور یہ صحیح فقی ہے، نرم دل، رحم دل. قرآن کہہ رہا ہے کہ لا یفقہون، یہ نہیں سمجھ سکتے، منافق نہیں سمجھیں گے. کیونکہ توبہ علی قلوبہم، توبہ علی قلوبہم، ان کے دل بند کر دیے گئے ہیں اس وجہ سے کہ یہ منافق بنے ہیں. منافق ہونا سادہ کام نہیں ہے کہ انسان کے دل سے مکمل ایمان نکل جائے، کسی چیز پر اعتقاد نہ ہو اس کا، نہ اللہ پر، نہ اللہ کی ربوبیت پر، نہ رسول اللہ کی رسالت پر، نہ قرآن پر، لیکن دھوکے کے لیے اللہ کا بھی نام لیتا ہو، رسول کا بھی نام لیتا ہو، قرآن کا بھی نام لیتا ہو، معصومین کا بھی نام لیتا ہو، دھوکے کے لیے. ایمان کسی چیز پر نہیں ہے، ایمان نہ ہونا کسی شبہ کی وجہ سے ہے، وہ شبہ اس کے ذہن میں ہے یا کوئی چیز شہوت اس کے ذہن میں ہے. یہ ہمارے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ جوادی عملی دامود اللالی کا بڑا معروف جملہ ہے، جس پہ کسی زمانے میں بہت جنجال اٹھا تھا حوزے میں اور بعض علمی حلقوں میں. اپنے خطاب میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ کچھ لوگ شبہات میں مبتلا ہیں اور کچھ لوگ شہوات میں مبتلا ہیں، شبہات علمی و شہوات عملی. یعنی انہی منافقین کے بارے میں کہا تھا کہ ان میں سے کچھ شبہات کا شکار ہیں اور کچھ شہوات کا شکار ہیں، شہوت اقتدار، شہوت شہرت، شہوت شخصیت پرستی، انا پرستی، اس قسم کی شہوتوں میں گرفتار ہیں بعض. شہوت میں جو مبتلا ہو، مثلا اقتدار کی شہوت، شہرت کی شہوت، اس کو کون سمجھا سکتا ہے دنیا میں؟ شہوت ران کو، حوث ران کو، اسے دین سمجھائیں، تقویٰ دیں. آغائی منتظری معتقد تھے کہ ہر منافق کو سمجھانا چاہیے. قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ شدت اختیار کریں، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، سختی دکھاؤ. اگر باز نہ آئیں خوب دوسری روش اختیار کرو ان کے، اگر منافقت سے باز نہیں آتے، سیاہ پھیلانے سے باز نہیں آتے، دوسرا عمل ان کے ساتھ روا رکھو. یہ شخصیت معتقد تھے کہ نہ، ہمیں یہ ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے بچے ہیں، ان کو سمجھانا چاہیے، ہمارے اپنے ہیں، اجنبی بیگانہ نہیں ہیں. اور اس چیز سے ان کا گھر منافقین کا اڈا بن گیا، آشیانہ، محفوظ ٹھکانہ، پناہ گاہ. منافق کو کہیں پناہ نہیں ملتی تھی، ان کے گھر میں آ کے پناہ ملتی تھی. اس دفتر میں جب آتا تھا محفوظ سمجھا جاتا تھا. وہ اس نقطے سے غافل تھے کہ ذالک بانہم آمنو، یہ مومن تھے، ثم کفروا. البتہ جیسا بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ سارے منافق ایسے نہیں تھے کہ پہلے مومن تھے پھر کافر ہوئے، شاید بعض کے بارے میں ایسے ہے کہ بعض منافقوں کا بعد میں حصہ بنے، پہلے مومنوں کے ساتھ تھے لیکن شبہ منافقوں کی تحریک یا منافقوں کے شبہات کی زد میں آ کر ایمان چھوڑ کے منافقین کا حصہ بن گئے. ورنہ سارے منافق یہ مراحل طے نہیں کیے کہ پہلے مومن بنے ہوں پھر کافر ہوئے ہوں. بعض منافق ایسے تھے جو پہلے ایمان لائے پھر کافر ہوئے، یعنی منافقوں کے پروپیگنڈے کی زد میں آ کر ان کے ساتھ مل گئے. ایسے ہوتا ہے کہ بسا اوقات ایک آدمی مومن ہوتا ہے، ایمانی راہ اور آئیڈیالوجی پر چل رہا ہوتا ہے، منافق کے شبہ میں آتا ہے اور اپنا راستہ چھوڑ کے ان کے ساتھ مل جاتا ہے. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتوب علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہریں لگ گئی ہیں، بند ہو گئے ہیں. فہم لا یفقہون، یہ ہرگز نہیں سمجھیں گے. تفقہ ممنوع ہو گیا ان کے لیے، منافقوں کے لیے. اب پرہیز راستہ ہے، منافقت کا کے ساتھ مبارزہ راستہ ہے، نہ سمجھانا. سمجھانے کا عمل عبث ہے منافق کو. اور اتفاقاً کوئی تاریخ کے مطالعے سے بھی ایسی مثال نہیں ملتی. کافر مومن ہوئے ہیں, مشرک مومن ہوئے ہیں, شرک چھوڑ دیا ہے, کفر چھوڑ دیا ہے, بت پرستی چھوڑ دیا, اس کی فراوان مثالیں ہیں. ایک نہیں ہزاروں لاکھوں مثالیں ہیں جہاں پر لوگوں نے اپنی غلط روش چھوڑ کے صحیح راہ اپنایا ہے, لیکن کسی جگہ بھی یہ گواہی نہیں ملتی کہ کسی نے نفاق چھوڑ دیا ہو, منافقت چھوڑ کے ایمان کی راہ پر آیا ہو. یہ کہیں بھی گواہی موجود نہیں ہے. شرک ترک کر سکتے ہیں لوگ, کفر چھوڑ دیتے ہیں, بت چھوڑ دیتے ہیں, الہات چھوڑ دیتے ہیں, دہریت کو چھوڑ دیتے ہیں, منافق منافقت کو ترک نہیں کرتا. ایسی راسخ منافقت ہوتی ہے اس کے اندر, گہری, اس کو نہیں چھوڑتا. اسی کی طرف قرآن اشارہ کر رہے کہ فہم لا یفقہون. خصوصیت دیگر ان کی قرآن ذکر کر رہا ہے اسی سورہ میں, وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ. بہت ہی اعجاب انگیز جسے ہیں ان کے, تعجب برانگیز, احساس برانگیز ان کے اجسام ہیں. اسے انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے. صلی اللہ علیہ وسلم.